السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ سیکنڈ لیول پیج نمبر 268. اللہ تعالی کی صفات استوا علی العرش اور اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق سے مشابہ نہ قرار دینا, اس کے ریزنز ہم پڑھ رہے تھے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا کی, اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس سے ہمارے دلوں میں, ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی خشیت پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونے کی وجہ سے ہمارے ہر کام میں, چاہے وہ لوگوں سے معاملات ہو, لین دین ہو, ہمارا لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو, اس میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری ہر ہر حرکت کو جانتا ہے, اور ہماری ہر ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے. کرامن کاتبین ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنی مخلوق کے ساتھ معیت کا اس بات ہے, جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, تو اب وہ کس طرح ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کو, یعنی وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے, تو ہم اس کو دونوں بھی طرح سے, یعنی ہم ڈسکرائب تو نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نہیں جانتے, وہ استوا علی العرش ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے, وہ کامل قدرت کا مالک ہے. یعنی بیک وقت اللہ تعالیٰ کئی سارے افعال انجام دے سکتا ہے, اور اسی کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جیسے ہم نے دوسری وجہ, پہلی وجہ تو ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کا وصف بیان کیا تو معیت اور علو کو ایک ساتھ بیان کیا. اگر ان دونوں میں باہم کچھ فرق ہوتا, تناقض ہوتا, تو ان کا دونوں کے ساتھ اپنا وصف بیان کرنا صحیح نہ ہوتا. یعنی امام ابن تیمیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم معیت کو بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے, اور ہم جو معیت کہتے کہ ہم کہتے کہ اچھا اس کا علم کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہونا, ہم یہ بھی پوری طرح نہیں کہہ سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے یا جیسے حق ہے, اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ جو اس کا کمال ہے, وہ جس طرح ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے جیسے وہ چاہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علو اور معیت کے مابین کوئی تناقض ہی نہیں. یعنی ممکن ہے کہ ایک چیز عالی بھی ہو اور وہ آپ کے ساتھ بھی ہو, سبحان اللہ. جیسے کہ عرب کہا کرتے تھے کہ ہم چل رہے ہیں, ہاں چاند ہمارے ساتھ ہے, پچھلی دفعہ ہم نے مثال پڑھی تھی. اب یہاں پر تیسری وجہ, اگر ان دونوں کا اجتماع مخلوق کے حق میں مشکل ہو, کیونکہ ایک مخلوق تو کر ہی نہیں سکتی نا ایسا مخلوق. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اگر کوئی سفر پر ہو, اور ہمیں کہ میں گھر میں بھی موجود ہوں. یعنی پیچھے اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ گئے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرسن آپ کے پیچھے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں چل بھی رہا ہے. ایسے انسانوں کے ساتھ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے بھلا ایسا, آپ بتائیے, کوئی ایک انسان بیک وقت سفر میں بھی ساتھ میں ہو اور پیچھے گھر میں بھی ساتھ میں ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں اس کی جو ریزن بتائی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی ذات تو یعنی ہم اس کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور دونوں میں فرق بالکل واضح ہے. خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے کہ رسول اکرم سفر میں دعا پڑھا کرتے تھے. آپ لوگ بھی جب بھی سعودیہ کی فلائٹ سے جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو بڑی بڑی دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ بہت لمبی دعا ہے, اس کا تھوڑا حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے. سنی ہے یہ دعا آپ لوگوں نے؟ اے میرے اللہ, تو سفر میں ساتھی اور اہل و عیال میں خلیفہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ سفر میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھی ہے, رسول اکرم فرما رہے ہیں, اور پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کر آئے ان میں خلیفہ بھی ہے ان کا. تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی اور اب پیچھے اپنے اہل خانہ میں اپنا خلیفہ قرار دے کر دونوں چیزوں کا ایک ساتھ جمع فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے چیز ناممکن نہیں ہے نا. سبحان اللہ, وہ تو اللہ تعالیٰ ہے, ہم سب اس کی مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. بہت اچھی دعا ہے یہ. تو مخلوق کے لیے یہ نسبت ناممکن ہے, لیکن خالق کے لیے پاسبل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جیسا اس نے اپنے بارے میں فرمایا ہے اس کا ویسا ہونا برحق ثابت ہے. اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. دوسرے ایک اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نمازی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اب یہاں پر ایک بات غور کیجئے کہ بے شمار نماز پڑھنے والے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ کتنے ہی اس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوتے ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہاف ہاف, نصف نصف ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بیک وقت, یعنی ایک ہی وقت میں حقیقتاً ہمارے ساتھ ہونا اور حقیقتاً اپنے عرش پر موجود ہونا ممکن ہے. ان دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. یا اگر کنٹرڈکشن نظر بھی آتا ہے تو ان لوگوں کو نظر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے برابر قرار دینا چاہیں گے اور اللہ کی ماہیت کو اس کی مخلوق کی ماہیت جیسی تسلیم کریں گے, ہے نا. ہم لوگ, ہم انسان نہیں کر سکتے, ہم بیک وقت دو کام نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں بھی رہیں اور آدھے لوگ سفر پر جا رہے تو ان کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ میں رہیں, ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. پھر تو ہمارے جسم کے دو ٹکڑے کرنے پڑیں گے, ایک ٹکڑا یہاں رہے ایک ٹکڑا وہاں رہے, ہے نا. پھر تو انسان زندہ ہی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز پاسبل ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ خالق ہے ہمارا. تو عرش پر مستوی ہونا بھی اس کے لیے لازم آتا ہے, اور بیک وقت وہ اپنے بندوں پر پوری طرح نظر بھی رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہے. تو بہرحال یہ بات ہم مثالوں سے سمجھ رہے ہیں, اور یہ بات اگر سمجھ میں آ چکی ہو تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ بندے مومن پر یہ کہنا واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور میں نے اس بات کی تصدیق کی جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمائی یا اس کے رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرمائی. اسے اس کا انکار کرتے ہوئے کہنے کا کوئی حق نہیں کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے. نعوذ باللہ, ہم ایسا کہہ نہیں سکتے. جیسے لاسٹ ٹائم لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی بات ارشاد فرمائی ہے وہ اسی کے مطابق ہے, ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ سوال کوئی کرے کہ اسے کہا جائے کہ آپ کا یہ سوال کرنا بدعت ہے, اس لیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا, حالانکہ وہ ہم سے کہیں بہتر تھے اور جن سے وہ سوال کر سکتے تھے وہ سوال کا جواب بھی اچھے سے دے سکتے تھے, یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں سب سے زیادہ آگے تھے, سچے تھے, خیر خواہ تھے, فصیح المقال تھے, سب کچھ تھے. تو جب ان سے سوال نہیں کیا گیا جبکہ وہ جواب دے سکتے تھے, تو پھر آج ہم بھی, ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی ایسے سوال سے گریز کریں, پیچھے ہٹیں. اور ایمان صرف تسلیم اور رضا کا نام ہے اگر دیکھا جائے تو. یعنی ایمان ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں. مسلمان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا, سرینڈر کر دینا. جیسے کہ سورہ حدید میں آتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. اس میں تمام زمینیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں, یعنی اسی کی طرف. وہ یعنی وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی چیز زمین سے نکلتی نہیں یا آسمان سے نازل نہیں ہوتی یا اوپر چڑھتی نہیں ہے, تو کہاں جاتی ہے اگر وہ جاتی ہے تو اللہ کی طرف. سوری. تو وہ معقم کا جو اس کی زمین بھی کدھر لوٹ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ایمان ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ بات لازم ہے, اور اس بات پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے. ہمیں یقین کی حد تک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مائیت جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسی ہے. یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ہمارے ساتھ ہو اور عرش پر بھی مستوی ہو. اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ دیکھیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے, یعنی تقوی اختیار کریں گے. کہ آپ دیکھیں نا, جیسے مجھے ہمیشہ ایک مثال یاد آتی ہے, جب کہیں کسی کی ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شادیوں میں بہت ہوتی تھی ویڈیو شوٹنگ, ہے نا, بیچ میں اس کا ایک کریز تھا. آج تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے تو اتنی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی اس کی. تو جب شادی میں ویڈیو بنائی جاتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو پرانے زمانے کا تھوڑا بہت یاد ہوا کرتا ہوں, کہ جیسے ویڈیو بنتی تھی تو لوگ بالکل کھانا کھا رہے تو کھانا کھانا روک دیتے تھے, या कॉन्शियस हो जाते थे ना, अपना पल्लो दुरुस्त कर रहे हों, दुपट्टा दुरुस्त कर रहे हों, है कि नहीं। तो जब हमको पता चलता है कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। कभी ऐसा होगा क्या, कोई पता चले कि आपकी कोई तस्वीर ले रहे हो तो आप अपने जिस्म पर, स्किन पर खुजलाने लगे, ख़ारिश जैसे होती है तो हम जब जिस्म पर वो रब करते हैं अपने नाखून से, तो कभी करेंगे हम ऐसा? या अजीब अजीब मुंह बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे ना। या खाना खाते खाते हमारा जब लुकमा हम मुंह में डालते तो थोड़ी अजीब सी हमारी सिचुएशन हो जाती है ना, वो मंजर अच्छा नहीं लगता देखने में। तो क्या हम कभी करेंगे ऐसे कि अच्छा तुम तस्वीर लो मेरे खाना खाते हुए, या हड्डी तोड़ रहे हो या कुछ चबा रहे हो? होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। तो हम कितने कॉन्शियस हो जाते, तो हम एक नॉर्मल इंसान हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। जब हमको इस बात का एहसास होगी कि हमारा रब हमें देख रहा है और वो हमारे साथ है, तो हम कितने कॉन्शियस हो जाएंगे आप बताइए। फिर हर वक्त हमको अल्लाह ताला की रजामंदी का ख्याल रहेगा, हर वक्त हमको इस बात का एहसास है कि अच्छा क्या मैं ऐसे काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है? क्या मैं बेहयाई के काम कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसा फहश बोल सकती हूँ? क्या मैं गीबत कर सकती हूँ? मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरे साथ है। तो हम कितने कॉन्शियस हो जाएंगे? आप एक और बात का आपको अंदाजा होगा, ये मिसाल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं खुद भी इससे बहुत दफा गुजरी हूँ और हम में से हर कोई गुजरता है इससे। और चूंकि हम खवातीन हैं तो हमको हमारी मिसालें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आपने कभी किसी की दावत की समझे और अभी आपका काम खत्म नहीं होता और मेहमान आ गए, अब किचन में आपका भी खाना बनाना बाकी है और आप किचन में काम करिए और वो मेहमान भी आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, तब आप मुझे बताइए कि जैसे अभी आप मेहमानों के बगैर किचन में अकेले जो काम कर रही थी, जैसे भी हम करते हैं काम ना, कितना भागदौड़ करके हम करते हैं, दुपट्टा किधर जा रहा होता है हमारा और बाल हमारे खराब, किचन में चीजें फैली हुई, हम बस जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब साथ में कोई खड़ा हुआ है और आपको मुसलसल देख रहा है आपको काम करते हुए, अब आप मुझे बताइए क्या हम वैसा काम कर सकेंगे या करते हैं? क्या हो जाती है हमारी हालत? जी कितने कॉन्शियस हो जाते हैं हम, यानी इवन हम प्लेट रखते भी हैं, उठाते भी हैं, धोते भी हैं, तो बहुत ही एहतियात से कि कोई सामने खड़े हमें देख रहा है, और अगर कोई ना रहे तो हम आराम से बहुत ही, जैसे अगर हम इसको मैं आम लैंग्वेज में कहूं कि बहुत ही क्या कहेंगे उसको, यानी बगैर कुछ उसके सोचे समझे हम उठा पटक करते रहते हैं, चीजें ये तो पड़ भी रही हैं, बेकार से भी काम हो रहे हैं, सब कुछ होता रहता है। लेकिन अगर कोई सामने खड़ा हो तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अब आप सोचे कि इसका फायदा क्यों है, जो वहु माकुम के वो इस्तवा अलल अर्श भी है और वो बयक वक्त वहु माकुम भी है, सुभान अल्लाह। और ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो सकता है, किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है, मखलूक के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम ये बात सोचेंगे और हर वक्त हमको ये ख्याल रहेगा कि हमारा रब हमारे साथ है, एक तो हम मायूसी से भी बच जाएंगे, है ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी आपको नुकसान का अंदेशा हो कि अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो खुद ब खुद अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत से बचा देगा, वरना इसी में कोई खैर होगी अगर हमारा नुकसान भी होता है। या जैसे आप देखे ना मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे फिरौन के पास, तो हमने पढ़ा ना पीछे के तुम जाओ मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब देखे मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी ढारस बन गई होगी ना, कितने बड़े मजमे में इतने जादूगरों के सामने फिरौन सामने बैठा है, सारे उसके लोग हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का कोई भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं कि जब निकल रहे थे, जब वो हिजरत के लिए, और कैसा माहौल था कि सारे कबीले मिल गए थे आपकी दुश्मनी पर और आपको जान से मार देने के लिए तैयार हो चुके थे, आपके घर को भी घेर लिया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप देखें कि कैसे अल्लाह ताला ने रसूल अकरम को बचाया। तो ये जो अल्लाह ताला फरमाते कि आप हमारी आंखों के सामने हैं, भी आयुनी ना, अंबिया इकराम से अल्लाह ताला फरमाता है, कश्ती जब चल रही थी कौन उसको चला रहा था कश्ती को? पूरी दुनिया में पानी ही पानी, आसमान थमता ना था और जमीन पानी उगलती जा रही थी, यानी जमीन से भी पानी उबल रहा था और आसमान से भी पानी बरस रहा था, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ आसमान थम जा और ऐ जमीन पानी निगल ले। तो आप सोचिए कि वो कश्ती जो बही चली जा रही थी, बही चली थी, कहीं आसपास कुछ नहीं, ना कोई निशान बचा, ना कोई पहाड़ बाकी बचे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना पानी था कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो कश्ती किसकी नजरों के सामने थी, कौन साथ था, कौन मदद कर रहा था? अल्लाह सुभान व तआला। तो ये चीज फिर हमें फायदा देती है जब हम अल्लाह ताला की सिफात पर गौर फिक्र करते हैं और हम कॉन्शियस रहते हैं फिर हर वक्त हर लम्हा। تو پھر ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، پھر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ طبرانی نے لکھی ہے حدیث، لیکن ایکچولی کچھ لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. بہرحال لیکن تزکیے کے لیے حدیث ہمارے لیے بہتر وہ رکھتی ہے معنی کے اعتبار سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو باطل عقائد کو ماننے والے لوگ ہیں، جو حلولیہ ہیں، حلولیہ مطلب کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ حول ولا قوۃ الا باللہ. دیکھیں حلول ہونا ایک الگ بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا الگ بات ہے. آپ اس کو فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ بالکل ڈسکرائب کر دیتے ہیں پوری طرح سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہے، یا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، یا ہر جگہ میں موجود ہیں. آپ مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ اگر آپ غسل خانے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. تو یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، لیکن جیسے اس کا حق ہے اس طرح سے ہے. اب جو حلولیہ کا شبہ ہے تو اس کی تردید ہم دیکھتے ہیں، اس کو کس طرح سے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس عقیدے کو کس طرح سے ڈینائی کیا جا سکتا ہے. حلولیہ اس شک و شبے میں گرفتار ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذاتی طور پر ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. قرآنی الفاظ وَهُوَ مَعَاكُمْ کے ظاہری مفہوم پر مبنی ہے، اس لیے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ثُمَّ اسْتَوَى يَعْلَمُ وَهُوَ مَعَاكُمْ کی تمام ضمیریں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے نزدیک اس کا معروف مفہوم کسی جگہ ایک ساتھ ہونا اور باہم اختلاط ہے. اب یہاں پر اس کی تردید کے لیے وہ کئی وجوہات بیان کر رہے ہیں. پہلی وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر وہ نہیں ہے جو تم نے بتایا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو آیت میں تناقض ہوتا، یا یہ کہ عرش پر مستوی بھی اور ہر جگہ ہر انسان کے ساتھ بھی، جبکہ کلام اللہ میں تناقض کا یعنی کچھ کنٹرڈکشن کا پایا جانا بالکل پاسبل نہیں ہے. پھر تمہارا کہنا یہ غلط ہے کہ معیت کا مفہوم صرف کسی جگہ میں یعنی مصاحبت ہے، خلط ملت ہونا ہے یعنی مل جانا ہے، مکس ہونا ہے. تو عربی لغت میں معیت مطلق مصابہت سے عبارت ہے، یعنی کسی کا صاحب. اور یہ جو دلیل ہم کو ملتی ہے تو تمہارا جو یہ دعویٰ ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس میں وسعت ہے اس معنی میں. جیسے کہ اختلاط کا مطلب ہوتا ہے کہ مل جانا. جیسے کہ جب آپ زمین میں بیج بوتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں اختلاط ہو جاتا ہے، زمین میں مکس ہو جاتا ہے وہ بیج. اور جب بیج مکس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پودا گرو ہوتا ہے، ایک پھر اس میں سے زمین سے وہ نکلتا ہے بیج پودے کی صورت میں. تو اختلاط اس بات کی کا تقاضا کرتی ہے کہ معیت کی مثال کسی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پانی کے ساتھ دودھ پلائیں، یعنی پانی ملا دودھ پلائیں، ٹھیک ہے، کیسے مکس ہو جاتے ہیں پانی میں دودھ، کیسے مکس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اختلاط کے معنی ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ تم جو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مکس ہو گیا ہے انسان میں، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں، یہ غلط ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں نعوذ باللہ یا تو عیسیٰ ہی اللہ ہے یا اللہ عیسیٰ، نعوذ باللہ اس طرح سے جو جملہ ان لوگوں نے نصارہ نے کہا جو کہ ہر طرح سے غلط ہے. پھر مصاحبت یعنی کسی کا صاحب ساتھ میں ہونا، مصاحب مطلب صاحب کو کہتے جو آپ کا ساتھی ہو، ساتھ میں ہونا جگہ کے اعتبار سے. تو تمہارا یہ کال ہے کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں شخص کی معیت میں پایا، وہ اکٹھے چلتے اور اکٹھے پڑاؤ کرتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. اور وہ معیت جو کہ نہ تو اختلاط کا تقاضا کرتی ہے یعنی بالکل مکس ہو جاتی ہے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ شرکت کرتی ہے کسی جگہ میں. تو کسی کا کال بتایا گیا کہ فلاں شخص اپنے لشکر کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ کنٹرول روم میں بیٹھا اسے ہدایت دے رہا ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کمانڈر ہے، وہ لشکر کے ساتھ گیا تو ہے، گھر سے نکل گیا، جنگ میں ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ ہر سپاہی کے ساتھ نہیں بلکہ کیا کر رہا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے پورے جنگ کے سپاہیوں کو. ایک جگہ بیٹھ کر کوئی ایک جگہ ایک شیڈ میں یا ایک روم میں بیٹھ کر وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو اس مثال میں نہ تو اختلاط ہے یعنی نہ مکس اپ ہونا ہے، اور نہ ہی مشارکت یعنی نہ شرکت ہے، یعنی وہ شریک بھی نہیں ہے. جی بالکل، ٹرینیٹی میں وہ کہتے ہیں کہ تین میں کا ایک اور ایک میں کا تین، یہ اختلاط ہی ہوا ایکچولی. اصل میں دیکھا تو اختلاط اور مشارکت دونوں ہو گئے اس میں، یعنی نصارہ نے کہہ دیا. جی ہاں، تو ہم جو یعنی ہماری جو صحیح بات یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہم جو صحیح بات ایک طرح سے پیش کرتے ہیں کہ معیت کا اصل مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم پوری طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف اونلی وہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، یا ہمارے اندر حلول کر گیا ہے، یا ہمارے ساتھ 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 چل رہا ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے. جیسے کہ یہاں مثال دی گئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی اس کے ساتھ ہے حالانکہ وہ مشرق میں ہوتی ہے اور اس کا شوہر مغرب میں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقینا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تو یہ ارشاد مکان میں اختلاط یا مشارکت کا تقاضا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی معیت ہے، یعنی ایسا ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے شایان شان ہے. انڈر لائن کر لیجیے جملے کو، یعنی یہ ایسی معیت ہے، ایسا ساتھ ہونے ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے شایان شان ہے. اور اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس بندے کو حاصل ہے، مدد حاصل ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جگہ جگہ موجود تسلیم کرنا کہ اس میں نقص نکالنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ کمی ہم سمجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کے لیے بیان کرے نعوذ باللہ. یعنی وہ تو اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے ساتھ ہوں، چاہے وہ جہاں بھی کہیں ہو مخلوق، چاہے وہ زمین پر ہی کیوں نہ ہو، مگر جب تم اسے عرش سے زمین پر آئے تو ذات باری میں تنقید کی مرتکب. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نیچے نیچے ہے ہمارے ساتھ، نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں سے اترتا ہے اور اپنا ذکر فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، تو انسان اس بارے میں زبان نہیں کھول سکتا. پھر چوتھی بات یہ کہ تمہارے اس قول سے دو باتوں میں سے ایک ضرور لازم آتی ہے، جبکہ وہ دونوں ناممکن ہیں. یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کئی اجزاء ہیں اور ان میں سے ہر جز کسی جگہ موجود ہوتا ہے، یا پھر الہ ایک نہیں بلکہ کئی ہوں اور ہر الہ ضرورت کے مطابق ہر جگہ موجود ہو. نعوذ باللہ، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے. پانچویں بات یہ کہ تمہارے قول اس بات کو بھی یعنی لازم آتا ہے، تمہارے قول سے اس بات بھی لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے، جو کہ وحدت الوجود کے ماننے والے کے لیے ایک طرح سے سپورٹ کا کام کرتا ہے، جبکہ یہ قول ہی باطل ہے اور یہ کہنا کفر ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا حلول کیے ہوئے ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے جملہ کہنا، اور اس عقیدے سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اور اس پر حق آشکارا کیا جائے، اور اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اس کے مطابق وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے، بس اتنا یاد رکھیں. اور یہ ایسی معیت ہے جو اللہ کے شایان شان ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل ہم پوری طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پوری طرح سے ڈسکرائب کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں پوری طرح کوئی جانتا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جی، اب یہاں پر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں آیت معیت، یعنی وہ والی آیتیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اب یہاں پر اس میں معیت عامہ کا بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت کاملہ، اس کا سما، اس کا بصر، یعنی مخلوق کوئی چیزیں لمیٹڈ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ رب ہے اور ان سب پر حاوی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. دوسری جو آیت ہم کو ملتی ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. سورة مجادلہ. نہیں ہوتا کوئی مجمع، یعنی جمع ہوتے ہیں لوگ تین سرگوشی کرنے والوں کا، مگر وہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ پانچ کا مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں برائی کے تعلق سے یا بری باتوں کے لیے جمع ہوتے ہیں، تین لوگ جمع ہیں تو اس میں کا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تین سرگوشی کرنے والے تھے لیکن ان میں کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کی خبر ہے۔ ایون جو لوگ نجوا کرتے ہیں، یعنی پلاننگ کرتے ہیں کسی کے خلاف، تو ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو یہاں پر من نجوا ثلاثۃ، یہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت کے باب سے، یعنی جس کی اصل عبارت یوں ہے کہ سرگوشی کرنے والے، یعنی نگیٹو معنوں میں آتا ہے ویسے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہوا ثالثم، نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ غیر جنس سے ہے۔ غیر جنس سے ہونے کی صورت میں اگلا عدد لایا جاتا ہے، جبکہ جنس سے ہونے کی صورت میں وہی عدد ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تینوں کا تیسرا ہے۔ تو انہوں نے ثالث اثنین اس لیے نہیں کہا کہ وہ ان کے خیال میں ان کا ہم جنس ہے، وہ ان تینوں کو ہی معبود سمجھتے تھے، لہٰذا جب وہ ان کے خیال میں ان کا ہم جنس تھا تو انہوں نے ثالث ثلاثہ کہہ دیا۔ تو یہاں پر ولا خمسۃ الا هو سادسہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اطاق عدد کا ذکر کرتے ہوئے تین اور پانچ کا ذکر فرمایا، جبکہ جفت عدد سے خاموشی اختیار فرمائی، مگر وہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر میں بات آ گئی پوری کی پوری، یعنی تین سے کم میں کا دو کا اور پانچ سے زیادہ میں سے چھ اور اس سے زیادہ کا، یعنی جفت عدد بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں، جس جگہ بھی وہ سرگوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، وہ ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی ماہیت عامہ ہے، اس لیے کہ یہ مومن کافر نیک بد ہر شخص کو شامل ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سما اور بصر اور تدبیر وغیرہ کے ساتھ ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، یعنی یہ ماہیت صبر کی کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے جملہ اعمال، جو بھی ان کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے شمار میں ہیں، یعنی وہ جانتا ہے ان کو، اور انہیں قیامت کے دن ان کی خبر دے گا اور پھر ان کا محاسبہ کرے گا۔ تو خبر دینے سے مراد اس کا لازم ہے کہ جو احتساب سے عبارت ہے، نہیں اگر وہ مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا شمار تو کرے گا، مگر پھر ان سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج انہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ان اللہ بکل شئین علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ موجود ہو یا معدوم ہو، جائز ہو یا واجب یا پھر منع ہو۔ اور لا تحزن ان اللہ معنا، تیسری آیت جو بتائی گئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ جب ہجرت کے موقع پر کون سی غار تھی، وہ جہاں پر دو لوگ تھے، اور وہ دوسرے پرسن کون تھے، ثانی اثنین، غار ہرا تھی کہ غار ثور تھی، غار ثور تھی، اور ابو بکر ان کے ساتھ تھے۔ جی ہاں، تو رسول اکرم نے حضرت ابو بکر سے فرمائی تھی، الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين، سوری، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً مدد کی تھی اس کی اللہ نے جب نکال دیا تھا اس کو کافروں نے، وہ دو کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے دوران میں، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ یہ آیت اتری تھی، اور تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی۔ اسپیشلی پہلے تو جب کفار نے آپ کو مکہ سے باہر نکال دیا، دوسرا غار ثور میں قیام کے وقت، اور تیسرا غار ثور کے منہ پر مشرکین کے کھڑا ہونے کے وقت۔ یعنی جب مشرکین اگر اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیتے تو کہا جاتا کہ رسول اکرم کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے وہ لوگ غار ثور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تب ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یعنی ہم خطرے میں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی فرعون اور آل فرعون سے بھاگ کر سمندر کے قریب پہنچے، اور پھر فرعونی سپاہ کو، یعنی ان سپاہیوں کو اپنی تعاقب میں دیکھا، پیچھے آتے دیکھا، تو کہنے لگے، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ قریب میری رہنمائی کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پختہ یقین تھا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی یقین اور گمان کے مطابق ہوتا ہے، جیسا اس کا یقین اور گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگا۔ تو ایسے ہی رسول اکرم نے اس وقت کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے پھر اپنے ساتھی کو مکمل طور پر امن ہونے، پر امن ہونے کی بات بتائی، یقین دلایا، اور اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لا تحزن اس جگہ یہ غم نہ کرو کے لیے ہے، شامل ہے کہ جو لاحق ہو چکا اور اس غم کو بھی جو آئندہ چل کر مستقبل میں لاحق ہونے والا تھا غم، یعنی غم کی شدت کو کہا جاتا ہے حزن یا حزن۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم جب غار ثور میں تھے اور ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان اللہ معنا یہ معیت خاصہ ہے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے عام معیت، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت اور فتح سے مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور ایک ہوتی ہے خاص معیت۔ تو یہ خاص یہاں پر جو سورۃ توبہ میں جو ذکر ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ خاص ہے، اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ رسول اللہ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی مدد، تائید اور نصرت کے حساب سے ہے۔ تو لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ کفار اور مشرکین غار ثور کے اوپر کھڑے رہنے کے باوجود رسول اکرم کو نہ دیکھ سکے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی یا پردہ ڈال دیا، اور وہ وہاں سے ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر کبوتروں نے انڈے دے دیے تھے یا پھر مکڑی نے جالہ بنا دیا تھا، تو یہ ایکچولی ان اوتھینٹک ہے یہ بات، اس میں راویوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، دشمنان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکے رسول اکرم کو۔ پھر چوتھی آیت ہم کو معاکم کے بارے میں ملتی ہے کہ اننی معاکم اسماؤں و ارا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پیچھے بھی ہم اس کا مختصراً ذکر پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ اس پر وہ دونوں کہنے لگے یقیناً ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اسماؤں و ارا یہ نفع دینے والا جملہ ہے اصل میں، جس سے مقصود ایک خاص معیت ہے جو کہ سننے سے اور دیکھنے سے عبارت ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یعنی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سما و رویت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی نصرت، یعنی ان کی کامیابی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے، یعنی فرعون سے بچانے کے لیے بات بتائی گئی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کو ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم کو ختم نہ کر دے یا ہم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت پریشان ہو، وہ تم پر زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں، وہ تمہارے ساتھ نہ زیادتی کر سکتا ہے نہ سرکشی کر سکتا ہے۔ پھر پانچویں آیت ہم کو قرآن میں ملتی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ النحل کی، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو انہیں اتنا ہی دکھ پہنچا جتنا دکھ انہوں نے تمہیں پہنچایا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔ آپ صبر کیے رہیے، اور آپ کا صبر تو بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور ان چالوں سے جو یہ لوگ چلتے رہے ہیں تنگ دل نہ ہوں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں ہم کو قرآن میں ہر جگہ رسول اکرم کے لیے سنگولر کا صیغہ ملتا ہے کہ صبر کریں آپ، اور یہ آپ کے صبر ہی کا نتیجہ تھا۔ اگر آپ بھی اس طرح سے ویسے ہم جیسے آج ہمارے اندر صبر کی کمی ہے، تو ہم بھی اگر رسول اکرم بھی ایسے ہو جاتے تو آپ دیکھیں کہ آج اسلام ہم تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بھی معیت خاصہ ہے جو ایک صفت کے ساتھ قید ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کا شمار محسنین اور متقی لوگوں میں ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس آیت میں دراصل ہمیں کس بات کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوگی نا کہ اللہ اس کے ساتھ رہے نا. میں اور آپ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو؟ ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر احسان کی روش اختیار کرنی پڑے گی اور دوسرا تقوی اختیار کرنا پڑے گا. جی پھر چھٹی آیت ہم کو ملتی ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یقیناً اللہ صبر کرو اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی بتایا جا چکا ہے پیچھے بھی کہ صبر کا مطلب ہے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت پر جمائے رکھنا, یعنی اللہ کی اطاعت کا پابند بنانا, اسے اللہ تعالی کی معصیت یعنی نافرمانی سے روکنا, اور جو کچھ ہو رہا ہے قضاء و قدر یعنی جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے سے روکے رکھنا اپنے نفس کو. اور یہ زبان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, دل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اور جوارح کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور صبر کی بہترین قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اور پھر اس کی معصیت سے صبر کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا اختیار دیا ہوتا ہے, وہ چاہے تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرے اور چاہے تو نہ کرے. اگر وہ چاہے تو جو حرام چیزیں ہیں اس سے رکا رہے, اس کو ترک کر دے, اور چاہے تو اس کو کرتا رہے. پھر اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ قضاء و قدر پر صبر کرے یا پھر شکایتیں کرے. اور یہ جو قضاء اور قدر پر صبر کرنا ہے, کہا جاتا ہے کہ صبر کا سب سے لاسٹ لیول ہے, سب سے ہائیسٹ لیول ہے. یعنی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو واقع ہو کر رہنا تھا, تو آپ چاہیں تو اس کے اوپر اس کو ایکسپٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو, چاہے تو اس پر شکایتیں بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت بے بس ہو کر اس پر خاموش رہنا یہی اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیں. تو صبر کا جو مقام ہے بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے, جو کسی قابل صبر چیز پر صبر کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کہ جو جن لوگوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں یا جن لوگوں کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے, بہت ان کے لیے آرام اور آسائش ہوتی ہے, یا لوگ ان کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں, تو ایسی زندگی گزارنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بہت آسان ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے, آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے, آپ کی بہت واہ واہ ہو رہی ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو مشکلات پیش آئیں اور اس کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوں یا شاکر رہیں, صبر کریں اور شکر کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یاد ہوگا وہ جملہ کہ عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ گھبرا گئے تھے, آپ کو سجدے میں دیکھا, آپ ایک کسی کھجوروں کے باغ میں تھے, تو آپ نے بہت ہی لمبا سجدہ کیا. اس وقت عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھ تھے. جب بہت دیر تک سر ہی نہیں اٹھایا سجدے سے تو عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ بس میں آگے بڑھنے ہی والا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں رسول اکرم دنیا سے تو نہیں جا چکے, یعنی سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. تو اتنے میں ہی رسول اکرم نے اپنا سر اٹھایا, تو جب انہوں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کو پریشان ہوتے تو پوچھا کہ کیا معاملہ, تو کہا کہ رسول میں تو اس وجہ سے پریشان ہو گیا تھا, یعنی اتنا لمبا سجدہ. تو کہا کہ ہاں جبریل امین آئے تھے اور مجھے خوشخبری دی کہ جو بھی مجھ پر 10 بار درود بھیجے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, سبحان اللہ. تو اب دیکھیں کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مزید زیادہ لگے رہیں. پھر ایک اور جو واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب آپ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے اور صحابہ نے پوچھا آپ سے, یہ عائشہ رضی نے پوچھا کہ اتنی لمبی نماز کیوں, آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ رسول اکرم نے کیا جواب دیا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر کیا ہے کہ ہر ایک تو ہر اذیت پر صبر, چاہے وہ لوگوں کی طرف سے آئیں یا قدرتی آفتیں آئیں, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے, اور پھر یہ کہ شکایت بھی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے, جو ہو رہا ہے اس پر صبر اور شکر کر کے اس پر ڈٹے رہیں, جمے رہیں. یہ اصل میں درود شریف کے لیے ہے کہ جو 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گا رسول اکرم پر تو اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے عمل نامے میں. اور جو درود ہے ایکچولی درود ابراہیمی ہی سب سے مین درود ہے, لیکن کچھ علماء نے مختصر درود بھی بتایا کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اگر آپ حسن المسلم دیکھیں گے تو آپ کو اس میں 10 دفعہ پڑھنے کے لیے درود ملے گا کہ صبح شام کے اذکار میں شامل ہے یہ. پھر 7ویں آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہاں پر کم جو ہے یہ خبر ہے اور تقصیر کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی یہاں پر ایک چھوٹا سا لفظ لانے کا اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ کتنی بار ایسا ہے کہ یعنی کتنی ہی کم لوگوں نے، کم جماعتوں نے بڑی جماعتوں پر غلبہ پایا ہے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی جو ہوتی ہے ٹکڑی وہ بہت بڑی لشکر پر غالب آ جاتی ہے، تو اپنی قوت کے ساتھ نہیں آتی وہ. آپ دیکھیں بدر میں صحابہ کے پاس کیا قوت تھی، دیکھا جائے تو نہ تلواریں تھیں نہ ویسے گھوڑے تھے. اور اگر آپ مشرقین مکہ کے لشکر کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا، یعنی لشکر تو بڑا تھا ہی تھا، لیکن ان کی شان و شوکت اگر آپ دیکھیں گے، ان کے گھوڑے اور اونٹ اور ان کے کھانے کی چیزیں، تو آپ حیران ہوں گے. تو یہ جو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی میدان جنگ میں جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، تو ان کے اس صبر کی وجہ سے، ان کی اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے. آپ خود سوچیں نا، امیجن کریں کہ اس وقت کی دو بڑی سپر پاور روم اور پرشیا، یعنی ایران، دو بڑی طاقتیں تھیں، اور بس صرف چند تھوڑے دن کے عرصے میں ان سب کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام غالب آ گیا. آپ سوچیں کیا سورسز تھے ان کے پاس. اور یہ جو پرشین تھے وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ عرب کے بدو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ نہیں ہے، ان کے پاس تو وہ نہیں، ان کو تو جنگ کرنا بھی نہیں آتا ہے. اور صحیح میں کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قرآن کی دولت سے نوازا اور ایمان کی دولت سے نوازا، آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں آتی گئیں. اور انہوں نے کبھی سورسز کے نہ ہونے کا رونا نہیں رویا، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ پہلے ہمارے پاس پاور آئے تو ہم کچھ کریں گے، نہیں، وہ وداؤٹ سورسز کے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے الحمدللہ. اور جو آتا نا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ انتظام نہیں کرتے تھے کہ اچھا برج بنے گا تو کراس کریں گے اور پھر اگلی کنٹری کی طرف جائیں گے، نہیں، انہوں نے دریا میں ہی گھوڑے ڈال دیے تھے اپنے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرما دی اور پھر وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا الحمدللہ. تو جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے بالکل، کہ اتنے کم لوگ تھے. تو یہاں پر تائید اور نصرت کس کی طرف سے آئی تھی آپ بتائے، اور کیوں آئی تھی، ریزن کیا دیا گیا؟ قلیل گروہ تھا، کثیر پر غالب آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے. کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے اپنا جتنا سارا مال تھا، جو تجارتی قافلے کا مال تھا، وہ سب کچھ اس پر لگا دیا. کھانے پینے کا اتنا سامان وہ لوگ لاد کر لائے تھے، اور بڑی بڑی رقم انہوں نے دی تھی. ابو جہل نے تو کہا تھا کہ اللہ کی قسم واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ کر وہاں 3 دن قیام کریں گے، اور اس دوران ہم خوب اونٹ ذبح کریں گے، خوب شراب پیئیں گے، اور خوب کھائیں گے پیئیں گے، اور خوب محفل موسیقی گرم کریں گے، جس کی وجہ سے عربوں پر ہماری دھاگ بیٹھ جائے گی، اور پھر کوئی ہمارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ 1000 کی تعداد تھی، اور وہ ہر روز 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، جبکہ رسول اکرم اور آپ کے ساتھیوں کی تعداد 314 تھی یا 313 تھی، اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے. لیکن اس بے سر و سامانی کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے ان کو قتل کر دیا، اور ان کی لاشیں وہیں دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے سڑ گل گئیں یا کنویں میں ڈال دیا گیا، ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کی ایک جماعت بہت چھوٹی سی تھی، مگر اللہ نے اسے بہت بڑی جماعت پر غالب کر دیا، جو کہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا. واللہ مع الصابرین. تو اس گروہ نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کے گروپ نے صبر کیا، اللہ کی اطاعت پر بھی اور اس کی معصیت سے بچنے کا بھی پر بھی صبر. تو اس راستے میں جو ان کو مشکلات آئیں، جو تھکاوٹ پیش آئی، تو انہوں نے سب کیا خندہ پیشانی سے برداشت کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس عقیدے سے ہم کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو آتا ہے نا، ویسے بھی یہ بات بتائی جاتی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، آج بھی ویسا صبر اور تقوی آپ اپنے اندر پیدا کریں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور فتح آ سکتی ہے، مدد آ سکتی ہے، لیکن آج ہمارا ویسا ایمان ہی نہیں ہے. ہم تو سورسز کی کمی کا رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سورسز ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے. تو پھر یہ چیز ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ جب ہمارا اس بات پر ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ، تو ہمارا یہ عقیدہ ہمارے لیے اس بات کو ضروری قرار دے گا کہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے بچے رہیں. اور پھر یہ کہ اس نے ہمیں جس جگہ رہنے کا حکم دیا ہے وہ اس جگہ سے ہمیں غیر حاضر نہ پائے، اور جس جگہ آنے جانے سے ہمیں منع کیا ہمیں وہاں حاضر نہ پائے اللہ تعالیٰ. یعنی کہاں جانے کا ہمیں حکم ملتا ہے؟ پانچ وقت مردوں کو باجماعت نماز کے لیے. کون سی جگہوں کو جانے سے منع کیا؟ جہاں نافرمانی کے کام ہوتے ہوں، گناہ کے کام ہوتے ہوں، شراب کی دکانیں جہاں نشہ ہوتا ہو اس طرف قدم اٹھ کر نہ جائیں، ہمارے حرام جگہوں پر نہ جائیں. جی تو یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے. پھر الحمدللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں ہوا. الحمدللہ ہمارے پچھلے اور آج کے لیکچر میں یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہمارا، استوا علی العرش. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہے وہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ جو ایک فرقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کو نعوذ باللہ غلط قرار دیتے، کہ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا نعوذ باللہ. تو نہیں، ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے دلیلیں پڑھیں گے، یعنی قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.